سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی یا مظلوم
یا ابا عبدالله،
سیدی یا مظلوم.
اللهم فاطر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الغيظ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عن سؤال محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إمام کے خطبے سے ماخوذ یہ جملہ، جس میں امام یہ اپنے دور کی مشکل اور دیداروں کی مشکل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے، اور حق کے لیے امام کا قیام کرنا. کل آپ کی خدمت میں جو مطلب عرض کیا جا رہا تھا وہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ دور خلافت رسول اللہ کے فوراً بعد سے پورے دور خلافت میں ایک تعداد تھی جو امیر المومنین سے جڑی رہی، اس کردار اور عظمتوں کی بنیاد پر جو امیر المومنین میں موجود تھی اور جس کے لیے رسول اللہ نے بار بار متوجہ کیا تھا اور پہچنوایا تھا. لیکن یہ تعداد کم تھی اور بہت کم تھی، یعنی بہت کم لوگ تھے امت مسلمہ میں کہ جو آ کر اس حقیقت کو درک کر پائیں اور سمجھ پائیں. اس کی وجہ کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا، ابھی فی الحال وجہ نہیں بیان کی جائے گی کہ کیوں ایسا ہوا، آخر سب کے سب بے دین تو نہیں ہو گئے تھے، دیدار تھے لوگ، لیکن دیدار ہوتے ہوئے بھی اس حق کو کیوں نہیں سمجھ پائے جس حق کو امیر المومنین سمجھانا چاہ رہے تھے. سوال اصلی یہ ہے. اور اتنی کم تعداد میں لوگوں نے اس حقیقت کو کیوں سمجھا. لیکن بہرحال یہ تھوڑی سی جو تعداد تھی جب انہوں نے دیکھا بعد میں آنے والے دور کو تو وہ لوگ کی جو نہیں سمجھے تھے حقیقت کو دھیرے دھیرے در کرنا شروع کر دیا. متوجہ ہوئے بعد میں متوجہ ہوئے کیونکہ جو لوگ امیر المومنین کے ساتھ تھے وہ امیر المومنین کے ساتھ دین کی وجہ سے تھے. امیر المومنین سے جو ان کا رشتہ تھا جو رابطہ تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خالص ترین دین اور حقیقی ترین دین وہ امیر المومنین سے ملے اور اس کی حفاظت بھی امیر المومنین کریں اور اصلی رشتہ ہے بھی اسی بات کا. یعنی آج بھی جو ہمارا رابطہ ہے اس رابطے کی بنیاد یہی ہے کیونکہ یہ کوئی خاندانی رابطہ نہیں ہے. یعنی رابطے میں اور کوئی بھی چیز دخیل نہیں ہے کہ ہم اس کو آ کر دلیل بنائیں. اور اگر کوئی بھی چیز ہوتی تو اس پہ اتنی قوت نہیں تھی. سب سے بڑی چیز جو چیز اس رابطے کو مضبوط بناتی ہے وہی دین اور ایمان ہے. اور وہ کم تعداد میں صحیح لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایمان کی حفاظت اور صحیح ایمان کا باقی رہنا امیر المومنین کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں. اور وقت کے گزرتے گزرتے یہ لوگ اور امت مسلمہ دھیرے دھیرے سمجھنے لگی اس مطلب کو جو امیر المومنین رسول اللہ کے فوراً بعد سمجھانا چاہ رہے تھے. دھیرے دھیرے اس حقیقت تک امت مسلمہ پہنچنے لگی اور در کرنے لگی. حتیٰ دوسری خلافت کے بعد بھی چونکہ پہلی خلافت کا زمانہ بہت ہی محدود تھا اور اس کے بعد دوسری خلافت کا زمانہ شروع ہو گیا فوراً, لیکن دوسری خلافت کے بعد بھی زیادہ تر لوگوں کی توقع یہ تھی کہ اس وقت بھی خلافت کے حقدار یعنی خلافت ملنا جو چاہیے وہ امیر المومنین کو ملنا چاہیے. حتیٰ جو خاص لوگ تھے یعنی جن کے حوالے کیا گیا تھا کہ تم کو طے کرنا ہے کہ کون خلیفہ ہوگا اور کون اسلامی امت کا رہبر ہوگا, ان لوگوں میں بھی اکثر کی نگاہ یہی تھی کہ حقدار تو علی ابن ابی طالب ہیں لیکن کیسے اس کو تبدیل کیا جائے. چھ لوگوں کا گروہ تو بتایا آپ کے سامنے, ماہ رمضان میں عرض کر چکے ہیں لہٰذا ان چھ لوگوں کے گروہ کی وہ تفصیلات. ان میں بھی اکثریت یہ سمجھتی تھی بلکہ سب یہ سمجھتے تھے. اصلی مسئلہ یہ تھا آدھے لوگ تو کھلے عام سپورٹ کر رہے تھے لیکن اس میں ہر ایک یہ جانتا تھا کہ اس عہدے کا سب سے زیادہ حقدار اس عہدے کی سب سے زیادہ حقدار جو ذات ہے وہ علی بن ابی طالب کی ذات. اسی لیے وہ سارے مسائل پیش آئے اور وہ اختلاف کی فضا بنی اور وہ جو چالیں چلی گئیں اور جو کچھ بھی ہوا ابھی اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ اسی کے ساتھ ساتھ عوام کہیں زیادہ اس بات کو سمجھ رہی تھی کہ حکومت اسلامی حکومت اور الہی حکومت اور رسول اللہ کی حکومت کا وارث اگر کوئی ہے اس وقت اور اس حکومت کو اپنے راہ پر اور اپنے صحیح اصولوں کے ساتھ جو چلا سکتا ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے. یہ عوام سمجھنے لگی دوسری ہی خلافت میں بھئی انہی تبدیلیوں کی بنیاد پر کہ جو اتنی دوسری خلافت تک آ چکی تھی. خاص کر وہی طبقاتی تبدیلی, چھوٹا بڑا ہونا, قبیلوں کا, خاندانوں کا, عرب و عجم کا, یہ ساری چیزیں جو اسلام میں جس کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی یہ چیزیں داخل کی گئیں. لیکن جب تیسری خلافت کا زمانہ ہوا تو یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ اصل لوگوں کی فریادیں بلند ہونا شروع ہو گئیں. گروہ در گروہ لوگ آنا شروع, مدینہ کی طرف آتے تھے اعتراض کرنے کے لیے, مصر سے آتے تھے, کوفے سے آتے تھے, بصرہ سے آتے تھے, یعنی اتنا لمبا سفر دے کرتے تھے. ابھی ہم ممکن اپنے محلے میں بیٹھ کر ایک غلط بات پر اعتراض نہ کر رہے ہوں, وہ نہیں کرتے. لیکن وہ مثلا مصر ایجپٹ سے مدینے تک کا سفر طے کر کے آتے تھے, کس لیے؟ اعتراض کرنے کے لیے, یہ حکومت رسول اللہ کی حکومت نہیں ہے, اس حکومت کا انداز رسول اللہ کی حکومت کا انداز نہیں ہے. طے کرتے تھے ملنے, آئندہ سال ملنے کی باتیں کرتے تھے مکے میں ملنے کے بعد. آپ کو یاد ہوگا میں ماہ رمضان میں اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ اگلے سال پھر ملیں گے, پھر اکٹھا ہوں گے. بصرے کے لوگ, کوفے کے لوگ, مدینے کے لوگ, مدینے کے لوگ شامل ہو جاتے تھے, مصر کے لوگ, اور ان سب کا اعتراض صرف یہ تھا کہ جو حکومت کا طریقہ چل رہا ہے وہ اسلامی حکومت کا طریقہ نہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور سب کی امید کا مرکز جو ذات بنی ہوئی تھی وہ امیر المومنین کی ذات تھی. اب نہج البلاغہ میں جا کر وہ خطبات پڑھیں, وہ خطبہ جس میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر مجھے گھیر رکھا, اس قدر لوگوں کا ہجوم تھا اور اس قدر لوگوں کا ازدحام تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بچے کچل جائیں گے. بچے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے بچے تھے, یعنی میری اولاد, یا بعض لوگوں نے اس کے بعد دوسرے مانا کہ میرے انگوٹھے. اس قدر لوگ ازدحام میرے پر, نہیں, آپ ہی کو حکومت سنبھالنا ہے, آپ کے سوا کسی تک حکومت جانا ہی نہیں چاہیے. لیکن کچھ لوگ تھے, ان میں خاص لوگ ابھی بھی کچھ باقی تھے, جن کے دل میں آرزو تھی حکومت کی, جیسے طلحہ, جیسے زبیر, اپنے سابقہ گزشتہ کردار کی بنیاد پر اور ابھی جو حیثیت بنا لی تھی اس بنیاد پر وہ آرزو رکھتے تھے, لیکن جرات نہیں کر پا رہے تھے اپنے آپ کو پیش کرنے کی, چونکہ ہر ایک کی آواز یہ تھی کہ حکومت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے پاس ہو. اور وہاں پر امیر المومنین نے اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حکومت کو قبول کیا کہ یہ حکومت فقط اس لیے میں قبول کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو قائم کر سکوں. باقاعدہ طور پہ لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر, اگر لوگوں کا اکٹھا ہونا نہ ہوتا اور ناصروں کے ہوتے ہوئے حجت کا قائم کرنا لازم نہ ہوتا, چونکہ ناصر موجود نہیں ہے, لوگ موجود نہیں ہیں, اگر مدد کرنے والے موجود نہیں ہیں تو وہاں پر پھر امام کی پھر یہ ذمہ داری نہیں رہ جاتی کہ حکومت کو حتماً قائم کرے. لیکن اگر ناصر اکٹھا ہو گئے تو امام فرماتے ہیں قیام الحجت بوجود ناصر, اگر ناصر ہوں, مدد کرنے والے ہوں تو حجت کا قائم کرنا لازم ہو جاتا ہے. اور یہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا, کیا ہے علماء سے کہ اللہ یقار ولا کردت ظالم مصب مظلوم, اگر اللہ نے علماء سے یہ ذمہ داری علماء پر نہ دی ہوتی اور یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ دیکھیں علماء کبھی بھی ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی گرسنگی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے, یہ اللہ کا وعدہ, یہ بنیادیں ہیں سب عزیزوں, سب یہ امام کے جملوں میں دین کی بنیادیں چھپی ہوئی ہیں قیامت تک کے لیے, کہ وہ جو وارثان ہیں, وہ جو ذمہ داران ہیں, ان کے لیے لازم ہے, اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ وہ خاموش, اللہ یقار, ان کو قرار نہیں ہوگا, ان کو سکون نہیں ہوگا, ان کو اس بات پر چین نہیں ملے گا کہ ظالم سب کے حق کو لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, اور مظلوم بھوکا ہے, مظلوم مشکل میں ہے, چاہے ایک محلے کی حد تک, چاہے پورے عالمی پیمانے پر. ان کو علماء کہا ہی نہیں جا سکتا امیر المومنین کی اس تعبیر کے مطابق اور اللہ کے اس وعدے کے مطابق. وہ لوگ کے جو ظلم کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے, ان کو علماء کی فہرست میں نہیں لایا جا سکتا, چونکہ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کا یہ وعدہ ہے, اللہ کا علماء کے اوپر یہ وعدہ ہے کہ وہ قرار سے بیٹھے اللہ یقہر, قرار ہی نہیں ہوگا, ان کو سکون ہی نہیں ہو سکتا اس بات پر کہ اللہ صغب مظلوم اللہ کردت ظالم صغب مظلوم. اور اگر یہ اللہ سے وعدہ نہیں ہوتا تو لعلقیت حبلہا علی غاربہا, تو اس خلافت کے اونٹ کی نکیل کو, رسی کو میں اس کے پوٹ پر ڈال دیتا, پیٹ پر ڈال دیتا, یعنی کیا, یعنی اس کی نکیل کو پکڑ کر میں اپنے اختیار میں نہیں لیتا بلکہ اس کو آزاد کر دیتا کہ مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے. مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر لے رہا ہوں تو اس بنیادوں پر, کیونکہ ناصر ہوتے ہوئے حجت کو قائم کرنا لازم ہے, حاضرین کے ہوتے ہوئے اٹھا ہونا لازم ہے, ظالموں کے ظلم اور شکم پوری کو دیکھتے ہوئے اور مظلوموں کی بے چینی اور مظلوموں کی گرسنگی اور بھوک اور مظلومیت اور درد کو دیکھتے ہوئے لازم ہے اٹھنا. اگر یہ نہ ہوتا تو لالقیت حبلہ علی مارے, تو میں اس اونٹ کی, اس خلافت کے اونٹ کی لگام کو اس کے پیٹھ پر ڈال کے چھوڑ دیتا, جائے جس کو جہاں جانا ہے جائے. علی بن ابی طالب کو ایسی حکومت کی ضرورت نہیں, بس حکومت کی ضرورت ہے تو کس لیے ضرورت ہے, یہ ہے الہی حکومت, اور اسی کو کہتے ہیں الہی سیاست. الہی سیاست اور غیر الہی سیاست میں فرق یہی ہے, غیر الہی سیاست میں لوگوں کو استعمال کر کے اپنا پیٹ بھرا جاتا ہے, اور الہی سیاست میں خود قربانی دے کر ظالموں سے لے کر مظلوموں کا پیٹ بھرا جاتا ہے. یہ ہے الہی سیاست, اور یہی سیاست تھی رسول اللہ کی, یہی سیاست تھی تمام انبیاء کی. لہذا سیاست کے لفظ پہ جو بعض لوگ حساس ہوتے ہیں وہ در حقیقت سیاست کے معنی ہی کو نہیں سمجھتے. اگر سیاست کا صحیح معنی سمجھتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے. دین کا سیاست سے اسی قدر تعلق ہے جتنا رسول اللہ کا اسلامی حکومت سے تعلق تھا, اتنا ہی تعلق ہے جتنا امیر المومنین کا غدیر کے واقعے سے تعلق تھا, چونکہ حکومت کے لیے تھا غدیر کا واقعہ, اور ایک سیاسی مسئلہ تھا, یہ حکومت ایک سیاسی مسئلہ تھا. لیکن کون سی سیاست؟ الہی سیاست. بس یہ فرق کرنا ہمیشہ لازم ہے کہ الہی سیاست میں اور غیر الہی سیاست میں فرق ہے. اب امیر المومنین کے ہاتھوں میں حکومت آئی, امیر المومنین کے ہاتھوں میں حکومت آنے کے بعد ایسا نہیں ہو کہ سب کے سب امیر المومنین کے شیعہ ہو گئے, یہ ایک غلط فہمی. تعداد بڑھی, امیر المومنین کا کردار اب اور نکھر کر سامنے آیا. امیر المومنین کی حکومت کے دور کا کردار عظیم کردار, اور کردار کے ایک عجیب پہلو ابھر کر سامنے آئے کہ امیر المومنین نے جنگ جمل میں کیا کیا. جنگ جمل میں جنگ کس طرح سے کی, جنگ کرنے کے بعد جن لوگوں سے جنگ کی ان کے ساتھ کیا رویہ امیر المومنین کا تھا, یہ سب کردار بعد میں ابھر کر سامنے آئے. اور آج یہ مومنوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طریقے کیا ہوا کرتے ہیں, کیا رویہ تھا امیر المومنین کا. جن کو خود حق کی بقا کے لیے قتل کرنا تھا تو قتل کیا ان کو, لیکن وہیں پر کھڑے ہو کر امیر المومنین پھر گریہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں مسلمان مسلمان کے مقابلے میں لایا, کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, کیوں آج کے دور کے حساب سے کیوں مومن کو مومن کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے. جو امیر المومنین جیسا انسان ہوگا تو روئے گا, گریہ کرے, اگرچہ سختی سے مقابلہ بھی کریں گے چونکہ حق کی حفاظت لازم ہے. اگر کچھ لوگ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ, چونکہ جنگ جمل میں آنے والے اکثر لوگ دھوکہ کھائے تھے, دھوکہ کیوں کھائے تھے, بہت بڑے بڑے چہرے ادھر تھے, رسول اللہ کی زوجہ, رسول اللہ کے اصحاب, رسول اللہ کے بڑے اصحاب زبیر و طلحہ جیسے لوگ, لہذا آسانی سے دھوکہ کھا گئے. لہذا وہاں پر حق کی حفاظت کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ تلوار چلائی, اس میں کمی نہیں آئے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ کتنا بھی امیر المومنین کے دل میں لوگوں کا درد ہو, لیکن ان سب سے بڑھ کر حق کا درد ہے. لوگوں کا درد ہے, امت مسلمہ کا درد ہے, لیکن اس سے بڑھ کر حق کا درد ہے. لہذا جب تک حق کے مقابلے میں آ رہے ہیں یہ تلوار چلے گی, اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی, لیکن جب ختم ہو گئی جنگ تو امیر المومنین خود گریہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امیر المومنین افسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, امیر المومنین زبیر پر افسوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہو. پہلے بہت کوشش بھی کی سمجھانے, اور جو پھر اس کے بعد رویہ اپنا, خود ہی خود ہی امیر المومنین نے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر حق کے مقابلے میں آنے والے اور ہیں اور دھوکہ کھا کر آنے والے اور ہیں. جو تو دھوکہ کھا کر آئے ہوئے ہیں, اگر وہ حق کو نقصان پہنچانا چاہتے تو اس سے جنگ کی جائے گی, لیکن افسوس بھی ہوگا. لیکن جو جان بوجھ کر حق کے مقابلے میں آئے ہیں ان کے سامنے پھر افسوس, ان کے اوپر افسوس نہیں ہوگا, وہاں پہ افسوس. لہٰذا جنگ صفین میں جب امیر المومنین لڑ رہے تھے وہاں پہ افسوس نہیں کرتا, لیکن جنگ جمل میں افسوس بھی کیا, نماز بھی پڑھائی. اور اب یہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے, جو کہ یہ موضوع نہیں ہے, جب امیر المومنین کی حکومت کے بارے میں گفتگو ہوگی اور تفصیل وہاں پر عرض کی, بہت ساری تفصیلات ہیں وہاں پر اور بہت سارے زندگی کے اشارے اور بہت سارے زندگی کے اصول ہیں. ہم کبھی واقعات کو صرف واقعہ اور تاریخ سمجھ کے نہیں دیکھیں, اس تاریخ سے زندگی کے اصول نکالیں. خاص کر اگر یہ تاریخ رسول اللہ کی تاریخ ہے, یہ تاریخ امیر المومنین کی تاریخ ہے, یہ تاریخ اسلام کی تاریخ ہے, یا زندگی کے درس لینا ہے یا عبرت لینا ہے, دونوں چیزیں موجود ہیں. درس ان لوگوں سے لینا ہے جنہوں نے پازیٹیو اور مثبت کردار ادا کیا ہے, وہ قابل درس ہے. اور عبرت ان لوگوں سے لینی ہے جنہوں نے نگیٹو کردار ادا کیا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے خود واقعہ کربلا میں ایک بہت بڑا موضوع ہے, واقعہ کربلا کا درس کہتے ہیں کربلا درسگاہ ہے, کربلا درسگاہ, یہاں سے کیا لینا ہے, درس لینا بھی ہے اور عبرت بھی لینی ہے. درس کس سے لینا ہے؟ ان لوگوں سے درس لینا ہے کہ جنہوں نے آ کر حسین ابن علی کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا عظیم کردار ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے, یہ درس لینے کے لائق لوگ. عبرت کس سے لینا ہے؟ عبرت مدینے والوں سے لینا ہے, کوفے والوں سے لینا ہے, مکے والوں سے لینا ہے, عمر سعد کے لشکر میں آنے والوں سے لینا ہے. عبرت کی جگہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو 8 سال پہلے شاید آپ کے یہاں کربلا کی عبرتوں کے موضوع پر صبح میں ایک عشرہ ادھر ہوتا تھا, پہلا سال یہاں پہ حاضر ہونے کا تھا, وہاں پر پورا عشرہ یہاں پہ گفتگو کی تھی کربلا کی عبرتیں. ایک جو جگہ پہ اور بھی اس کی گفتگو جو انٹرنیٹ پر موجود ہے, یہاں والا عشرہ تو موجود نہیں ہے لیکن بامبے کا ایک عشرہ ہے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے, البتہ مختصر وہاں پہ گفتگو کی گئی کہ آخر ان سارے واقعات سے ایک طرف درس لیا جا رہا ہو, دوسری طرف عبرتیں لی جا رہی ہوں کہ کیا ہوا, کوفے کے لوگ کیا تھے, کن مرحلوں سے گزرے, کیسی تبدیلیاں ان کے اندر آئیں. تو امیر المومنین کی حکومت کا جب دور شروع ہوا تو یہ تعداد بڑھتی چلی گئی, لیکن بڑھنے کا مطلب یہ ہے سب کے سب امیر المومنین کے پیروکار ہو گئے, یہ نہیں ہوا. پیروکار ہونے میں, یعنی جس کے لیے شیعہ کا لفظ استعمال ہے, شیعہ یعنی پیرو کرنے والے, پیروی کرنے والے, شیعت کا مطلب یعنی پیروی فالو کرنے والے, وہ جو امیر المومنین کو فالو کرنے والے, حتیٰ وہ لوگ جو امیر المومنین کے لشکر میں جا رہے ہیں وہ بھی سب امیر المومنین کے فالو کرنے والے نہیں. کیونکہ اگر فالو کرنے والے ہوتے تو ذرا سی دیر میں امیر المومنین کے مقابلے میں آگے کھڑے نہیں ہو جاتے. جنگ صفین میں کیا ہوا, تاریخ کی نگاہیں یہ سمجھ رہی کہ وہ لوگ کی جو جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ گئے وہ سب کے سب امیر المومنین کے شیعہ تھے. یا کوفے میں جتنے لوگ, چونکہ یہ پورا لشکر کوفے سے جا رہا تھا, لہٰذا کوفے میں جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب امیر المومنین کے شیعہ تھے نا, امیر المومنین کے شیعہ نہیں تھے, یعنی امیر المومنین کے فالوور نہیں تھے. اگر فالوور ہوتے تو مقابلے میں کبھی نہیں آتے. ہاں اتنا ضرور تھے کہ چونکہ مسلمان تھے اور یہ جانتے تھے کہ خلیفہ اس وقت رسول امیر المومنین ہیں, امیر المومنین کو امام کی نگاہ سے نہیں بلکہ خلیفہ کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے, حاکم کی نگاہ سے. اور حاکم اگر کوئی حاکم ہے تو لشکر کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کا ساتھ دے, ساتھ چلے. لیکن کہاں تک ساتھ چلے؟ وہاں تک ساتھ چلے جہاں اس کو خود سمجھ میں آ رہا ہے. اگر امام سمجھتے تو اپنی سمجھ کو داخل نہیں کرتے. امامت میں یہ مسئلہ ہی نہیں, اگر کوئی امام سمجھے تو امام کے پاس اپنی سمجھ نہیں لائی جاتی, امام کے حکم سے اپنی سمجھ کو ٹکرایا نہیں جاتا, امام کے سامنے مشورے نہیں دیے جاتے, حتیٰ سوال نہیں کیا جاتا, کہ جو ہم نے دیکھا کربلا میں, ہم نے دیکھا کہ کربلا میں نہ کوئی سوال کر رہا ہے, نہ کوئی اعتراض کر رہا ہے, نہ کوئی مشورہ کر رہا ہے, نہ کوئی مشورہ دے رہا ہے, یہ نہیں, چونکہ امام سمجھ کے آئے ہوئے ہیں. جو لوگ امام نہیں سمجھتے تھے وہ پہلے مشورے دے رہے تھے, اعتراض کر رہے تھے, سوال کر رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا کہاں جا رہے ہو, کوئی کہہ رہا تھا کیوں جا رہے ہو, کوئی کہہ رہا تھا وہاں کیوں جا رہے ہو, کہیں اور چلے جاؤ, کوفے کیوں جا رہے ہیں, یمن چلے جائیں, پہاڑیوں میں چلے جائیں, یہ ساری چیزیں کہاں تک تھیں؟ یہ ساری چیزیں کربلا سے پہلے پہلے تھیں. یہ لوگ وہ تھے کہ جو امام کو امام نہیں سمجھ رہے تھے, ایک اچھا انسان سمجھ رہے تھے, پاکیزہ انسان سمجھ رہے تھے, محترم سمجھ رہے تھے, امام کے لیے درد بھی تھا, یہ بھی تھا کہ حسین ابن علی شہید نہ ہو جائیں, یہ سب کچھ تھا, لیکن امام امام نہیں سمجھ رہے, امام کو امام نہیں سمجھ رہے تھے. کیونکہ امام اگر سمجھتے تو امام کو تنہا کبھی چھوڑا نہیں جاتا. امام کس نے سمجھا؟ وہ کہ جو کربلا تک امام کے ساتھ آئے اور جو یہاں تک آئے. اب آپ دیکھیں پوری کربلا میں اٹھا کر کس نے آ کر امام سے سوال کیا؟ کسی بھی طرح کا سوال نہیں. اتفاق سے یہاں سوال زیادہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ جب حالات نارمل ہو, اچھے ہوں, تو وہاں لوگ اعتراض بھی کم کرتے ہیں, سوال بھی کم کرتے ہیں, لیکن مشکل جب آتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں. مثلا گھر میں اگر سب کچھ ہے, ساری نعمتیں ہیں, تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی, نہ کوئی سوال کرتا ہے, نہ کوئی اعتراض کرتا ہے. لیکن اگر تکلیف آئی, اگر مشکل پیدا ہوئی, تو گھر کے اندر ہی اعتراض ہونا شروع ہوتا ہے, گھر کے اندر ہی سوال ہوتا ہے, کبھی بیوی اعتراض کرتی ہے, کبھی بیٹا اعتراض کرتا ہے, کیوں؟ ابھی مشکل آ گئی اور مشکل میں ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ کربلا میں آنے کے بعد زیادہ سوال ہوتا, زیادہ اعتراض ہوتا, زیادہ مسائل کھڑے ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. کربلا سے پہلے تو سب کچھ تھا, لیکن کربلا میں آنے کے بعد نہ کوئی سوال ہے, نہ کوئی اعتراض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں جو لوگ آئے انہوں نے حسین ابن علی کو امام سمجھا تھا اور امام سمجھ کے آئے, یہی ہے فرق. لیکن وہاں پر کوفے میں جو لوگ تھے وہ نہیں تھے. بس یہ جو باتیں کی جاتی, کوفے میں شیعہ تھے نا, شیعہ نہیں تھے, خلیفہ امیر المومنین کو خلیفہ جانتے تھے, اور خلیفہ کے ساتھ حکومت میں جانا, جنگ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے, امام سمجھ کے نہیں بلکہ خلیفہ سمجھ کے. اور خلیفہ سمجھنے کے لیے ضرور نہیں ختمن اس کا شیعہ بھی حاکم, خلیفہ بھی ایک حاکم کے اعتبار سے, جہاں دکھ رہا ہے مناسب وہاں کر رہے ہیں, جہاں نہیں دکھ رہا ہے وہاں چھوڑ دے رہے ہیں. ایک مطلب مجھے عرض کرنا تھا, لیکن اس لیے میں عرض نہیں کر رہا ہوں, ایک تو ایک بڑی لمبی مجلس ہو چکی ہے پہلے, پھر زیادہ طولانی مجلس نہیں ہو, اور یہ رابطہ بھی بیچ کا ضروری تھا, لہذا اس مطلب کو کل کے اوپر ہم ڈالتے ہیں جو کل آپ سے عرض کیا تھا, کہ یہاں تعداد بڑھتی چلی گئی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک گروہ اور بنتا چلا گیا, اور وہ تھا غالیوں کا گروہ. یہ غالیوں والے گروہ کو بھی ہم رکھتے ہیں, کل کے لیے رکھتے ہیں, چونکہ ادا نہیں ہو پائے گا, بات پوری نہیں ہو پائے گی, اور بات پوری نہ ہو تو مناسب نہیں. تو خاص کر ایک ایسا موضوع جو بہت ہی وقت کی ضرورت بن چکا ہے, اگر وقت کی ضرورت نہیں ہوتا تو ایک اشارہ کر کے گزرا جا سکتا تھا, لیکن وقت کی ایک بڑی ضرورت بن چکا ہے. لہذا جو یہاں پر جوان ہیں وہ اپنے دوستوں سے, اپنے عزیزوں سے کہیں کہ کل آئیں, تشریف لائیں یہاں پر, اور آ کر دیکھیں کہ خود آئمہ نے کیا فرمایا. چونکہ ہم کوشش کریں گے کہ صرف روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں, بڑی روایات ہیں, زیادہ سب نہیں پیش کر پائیں گے, اور کہاں سے پیدا ہوئے, کیوں پیدا ہوئے, لیکن پیدا ہونا یہیں سے شروع ہو گئے تھے. ایک وجہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, باقی اور وجہ جو انشاءاللہ, ایک وجہ غالیوں کے پیدا ہونے کی یہ تھی کہ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اہل بیت پر ظلم ہوا ہے, اہل بیت کو وہ مقام نہیں دیا گیا امت مسلمہ میں جو ان کا حق تھا, اور ان کا حق بھی ان کے اپنے لیے نہیں تھا, اللہ کے لیے تھا. یہ نقطہ ہمیشہ ذہن میں رہے, اور اہل بیت اپنا حق کبھی بھی اپنے لیے نہیں سمجھتے تھے, اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے سمجھتے تھے. بہت ہی بنیادی چیز ہے, اور یہ تربیت کے لیے ہمارے لازم ہے کہ اگر ہم کوئی حق بات کہنا چاہیں تو حق بات اس لیے نہیں کیونکہ ہمیں اچھی لگتی ہے, بلکہ حق بات اس لیے کہ حق ہمیشہ بیان ہوتے رہنا چاہیے. چاہے اس کے لیے قربانیاں ہی کیوں نہ دینی پڑے. لہذا اہل بیت نے کبھی بھی اپنے لیے نہیں چاہا تھا, جیسے حکومت کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا. لہذا وہ لوگ کہ جو دھیرے دھیرے اس نقطے تک پہنچے اور اس مطلب تک پہنچے کہ اہل بیت کو وہ مقام امت مسلمہ میں نہیں ملا کہ جو ان کا حق تھا, تو وہ لوگ آ کر اہل بیت کا دفاع کرنا انہوں نے شروع کیا. دفاع کرنے والے دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے, یہ بہت اہم نقطہ ہے آج کے لیے بھی, اس تاریخ سے ابھی بھی عبرت لیں. اہل بیت کا دفاع کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوئے. ایک لوگ دفاع کرنے والے وہ تھے کہ جو اہل بیت کا دفاع اسی انداز سے کرتے تھے جس طرح اہل بیت خود کرتے تھے, اور انہی اصولوں پہ کرتے تھے کہ جو اہل بیت کے اصول تھے, یعنی یہ کہ جو اسلام کے اصول تھے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ ہم حق بات کے لیے جو چاہیں کریں, مقصد تو ہمارا حق ہے, جو طریقہ اپنانا وہ اپنائیں, نہ اس بات کی اجازت اہل بیت کی طرف سے نہیں, ذرہ برابر اجازت نہیں. لہذا ایک لوگ وہ تھے, ایک گروہ وہ تھا جو آ کر اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرتا تھا اور اسی انداز سے کرتا تھا, انہی اصولوں پر کرتا تھا کہ جو اسلام کے اصول تھے. لیکن ایک گروہ اور پیدا ہوا کہ جو آ کر اہل بیت کا دفاع کرتا تھا, لیکن دفاع کرنے میں طریقے انہوں نے خود ہی بنا رکھے تھے, اور یہیں سے مشکل پیدا ہوئی. اہل بیت کا دفاع کرنے میں راستہ جو اپنایا وہ خود کا بنایا ہوا راستہ تھا, اور وہ راستہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ چونکہ اہل بیت پر ظلم ہوا ہے, لہذا اہل بیت کے لیے جو بھی کہہ سکتے ہیں ان کے عظمت کو بڑھانے کے لیے اس لیے کہیں. اس کے بڑھانے میں کہاں تک پہنچے, پھر اس کو حدوں کو پار کرنا شروع کر دیا, پھر رسالت کی حد کو, ربوبیت کی حد کو, الوہیت کی حد کو, یہیں سے غلات اور غلو کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا. کل تعریف آپ کے سامنے کی جائے گی اور اس کا مطلب آپ کے سامنے مختصر بیان. یہی وہ لوگ تھے. بس ایک وہ لوگ تھے جو آ کر حقیقت کو بیان کر رہے تھے لیکن اصولوں کی بنیاد پر, اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آ کر, مخلص لوگ تھے, بہت توجہ کریں, مخلص لوگ تھے, اہل بیت کا حق کا دفاع کرنا چاہتے تھے, اور اس بنیاد پر چونکہ 70 سال تک ممبروں سے اہل بیت اور خاص کر علی بن ابی طالب امیر المومنین کے لیے سب و شتم ہوتا رہا, لعنتان ہوتی رہی. میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تاریخ میں وہ کلمات ابھی تک موجود ہیں, بیان نہیں کیا سکتے کہ کیا جاتا تھا نماز جمعہ کے ہر خطبے میں, حتیٰ مدینے میں کہ جہاں پر رسول اللہ کی مدینہ تھا, رسول اللہ کی مسجد تھی, مسجد نبوی تھی, اہل بیت خود وہیں پر موجود تھے, خود مدینے میں امام حسن و امام حسین علیہ السلام وہاں پر خود موجود تھے, پورا خانوادہ اہل بیت وہاں پر موجود تھا, لیکن وہاں پر ہر جمعے میں لازم تھا ان کلمات کو ادا کرنا جو شام سے لکھ کر بھیجے جاتے تھے, اور ان کلمات میں یہاں تک کہ مثلا علی بن ابی طالب دین سے بھٹک گئے ہیں, گمراہ ہو گئے ہیں, اس طرح کے کلمات, چند کلمہ اگر کہہ دو, نہیں پہلے شاید اشارہ کیا, انا ابا تراب قد الہدا عن دینک وصد عن سبیلک, اے اللہ, یہ اللہ کو مخاطب کر کہتے تھے, کون لوگ, نماز جمعہ کا خطبہ دینے والے مروان جیسے لوگ, مروان کے بارے میں عرض کیا, مروان جیسے لوگ, مروان جس کو رسول اللہ نے نکال دیا تھا, مروان کے باپ کو لعنت بھیجی تھی رسول اللہ نے حکم پر, اور اس کے بیٹے پر لعنت بھیجی تھی جس کو نکال دیا تھا, وہ جن کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں تھی, رسول اللہ کے بعد بھی مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ملی, لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد مروان جیسے لوگ مدینے میں آ کر خطبہ دینا شروع ہو گئے رسول اللہ کی مسجد میں. یہ تاریخ کا عجب المیہ تھا, جن کے لیے رسول اللہ نے واضح طور پر فرمایا تھا اور سب کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے واضح تھا کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی شجر طیبہ اور شجر خبیصہ کی, تو اتنا زیادہ یہ روایت واضح تھی کہ سب کو پتا تھا کہ شجر خبیصہ سے مراد آل امیہ اور آل مروان, اتنا زیادہ واضح تھا, یعنی اس فکر کے لوگ, نہ کہ نسل, چونکہ نسل اسلام میں اہمیت نہیں, وہ جو مروانی فکر رکھنے والے لوگ ہیں, چونکہ مروان ہی کی نسل میں ایسے بھی کچھ لوگ آئے कि हिदायत पाने के लिए किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है। ऐसे लोग भी आए, खुद मरवान का पोता है लेकिन वो आकर इमाम सादिक अलैहि सलाम के दर्स में बैठ रहा है। और आकर कस्मे फैज कर रहा है। तो खानदान का जब मसला आता है तो खानदान से मुराद वो जो फिक्र है वो ज्यादा है। हमें ये नहीं कि हम एक बड़े खानदान से हैं तो हम वही हमेशा रहेंगे, ना। ये देखें कि वो फिक्र चल रही है नहीं चल रही। मसलन अहले बैत के खानदान से हैं तो अहले बैत वाली फिक्र भी चल रही है नहीं चल रही। अभी तो 1400 साल कितना फासला हो गया। अहले बैत के ज़माने ही में ऐसे लोग थे जो इमाम की औलाद भी थे, इमाम के पोते भी थे, इमाम के नहीं मालूम चचा थे और क्या थे क्या थे, लेकिन फिक्र अहले बैत वाली नहीं थी, लिहाजा उनको बाहर निकाल दिया गया है। ऐसे लोग शायद कल ही परसों में आपके सामने अर्ज करेंगे जो फ़िरके शियों के दरमियान में जो कई फ़िरके बने इमाम ज़ैनुद्दीन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तक, और जो मुश्किलात ईजाद हुई अंदर से खुद ख़ानदान के अंदर से, जो मसलन इमाम रज़ा के बाज भाई इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की आखिर इस तरह शिकायत की किसने, घर के फर्द ने, इमाम की नस्ल से जाकर हारून रशीद से शिकायत कर रहा है कि हुकूमत तुम्हारी चल रही है या इमाम काज़िम की चल रही है। और इमाम काज़िम की शहादत का बायस बना कौन, घर के लोग। तो ये नहीं है, इस्लाम में खानदान का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इस्लाम में खानदान सिर्फ एक क्या, ईमान का खानदान। जो साहिबान ईमान है वो इन्नमल मोमिनूना इख्वा, तमाम मोमिनीन भाई हैं। और ये भाई वाला खानदान बहुत बड़ा खानदान, ये पूरी दुनिया का खानदान है। ये किसी मुल्क के लिए नहीं है, किसी मोहल्ले के लिए नहीं है, किसी कबीले के लिए नहीं है। जितना इंसान ईमान से नज़दीक होता चला जाएगा उस खानदान में दाखिल होता चला जाएगा। उस खानदान के बाप कौन है, किसकी नस्ल है, ये नस्ल भी रसूलुल्लाह ही ने बयान की कि अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप। ये खानदान, ये ईमान का खानदान। ऐसा इन्हीं रवायतों से बहुत सारी हकीकतें समझ में आती हैं कि रसूलुल्लाह ने अपने साथ सिर्फ अली बिन अबी तालिब को शामिल किया, अना व अलीयुन। ये रवायत मौजूद है, नहीं सिर्फ शिया किताबों में नहीं है, सुन्नत किताबों में मौजूद। अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। जिस तरह से भाई भाई बनने की बात आई तो सबको सबका भाई बनाया, लेकिन अपना भाई रसूलुल्लाह ने किसको बनाया, खानदान की बुनियाद पर नहीं, किरदार से किरदार मिलने की बुनियाद पर। और जिसको भी जिसका भाई बनाया तो उसी किरदार से किरदार मिलने की बुनियाद पर, जहन से जहन मिलने की बुनियाद पर, जहनियत से जहनियत मिलने की बुनियाद पर। सबको सबका भाई बना चुके, लेकिन जब अपने भाई बनाने की बात आई तो अमीरुल मोमिनीन को बुलाया अली इब्न अबी तालिब को, जबकि बीच में फासला कितना है, सिन का फासला कितना है, 30 साल का फासला अमीरुल मोमिनीन के दरमियान में रसूलुल्लाह के दरमियान में फासला 30 साल का फासला है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को भाई बना। ये ईमान का खानदान है और ईमान का खानवादा है। लेकिन मरवान के लिए वाज़ह तौर पर कहा था, मरवान का पोता वो आता है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत, कहता है हम तो शजरे खबीसा थे। इतना ज्यादा ये शजरे खबीसा की बात मशहूर थी कि मरवान के घर के लोग भी जानते थे। और सिर्फ आया नहीं बल्कि आपके सामने बयान किया, ये नहीं किया है चूंकि इतने साल से आपके यहाँ आपको जहमत दे रहे हैं, सोचना पड़ता है कौन सी बात बयान की कौन सी बात नहीं बयान हुई। वो आकर मस्जिद के दरवाजे पे चीख चीख कर रो रहा था, ये बीच का वाकया बयान कर दो जो अच्छा वाकया है, अच्छा वाकया है ताकि एक इस्लाम के एक मेयार समझ में आ जाए हमारे कि मेयार इस्लाम में क्या होता है, और ख़ानदान का मेयार इस्लाम में क्या है, अपने होने का मेयार इस्लाम में क्या है। अपना होना अरब के कबीलाई निज़ाम में अपना वो है जो किसी भी किसी तरीके से खून के लिंक में आ जाए, ये कबीलाई निज़ाम है। और रसूलुल्लाह आए ही थे इसी को तोड़ने के लिए, رسول اللہ نے جب اس کو توڑا تو ہم پھر اسی پر آ کر باقی رہے، یعنی کیا، یعنی وہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ کے بعد پھر کیا گیا تھا، اس سے ہمیں نکلنا ہے. رسول اللہ نے اسی کو توڑا تھا. عرب میں مشہور یہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، یعنی اپنے خاندانی بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالمی کیوں نہ ہو. رسول اللہ نے آگے کیا کہا؟ رسول اللہ نے آگے کہا کہ ظالم سے لڑو چاہے وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو. توڑے نا اصول، یہ توڑے اصولوں کو بدلا ہے، اور کیا رسول اللہ نے، یہ واضح قانون تھا. ادھر قبیلائی نظام کا بھی واضح قانون یہی تھا کہ بھائی کی مدد کرنا ہے، جو قبیلے کا ہے، جو خاندان کا ہے، اس کی مدد کرنا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، رسول اللہ نے کرنا قانون یہ نہیں. غرض معیار یہ ہے، معیار یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اصولوں سے قریب ہوتا چلا جائے گا، طریقوں سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ اپنا ہوتا چلا جائے گا. کہاں کا ہے، کس خاندان کا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ایتھوپیا کا ہے، افشا کا ہے، افریقہ کا ہے، ایران کا ہے، کسی اور ملک کا ہے، وہ اپنا ہے. لیکن اگر رابطہ نہیں ہے تو اپنے گھر کا کیوں نہ ہے، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کیوں نہ کھایا ہو، اپنا نہیں. اور یہ قانون کہاں سے لیا گیا؟ یہ قانون قرآن سے لیا گیا ہے. اصل قانون ہم نے قرآن سے قانون لینا نہیں سیکھا ہے. قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن قرآن اس وقت تک قرآن نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے قانون نہ لیا ہے. قرآن کا قانون یہ ہے، جناب ابراہیم کی زبانی، فمن تبعانی فہو منی، جو بھی میری اتباع کرے وہ میرا ہے، وہی مجھ سے ہے، جو میری اتباع نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. میرا اپنا چچا جو میرے باپ کے مانند ہے پالنے میں، جناب ابراہیم کے چچا جو اس قدر جناب ابراہیم کو اس الفت اور محبت سے پالا کہ قرآن ان کو باپ کہہ رہا ہے، باپ کا لفظ اس کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن باپ کا لفظ استعمال کرنے کے باوجود بھی ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان میں رابطہ نہیں، ختم. چونکہ رابطے کی بنیاد ہے اللہ، اور اگر بیچ میں اللہ نہیں ہے تو رابطہ ختم ہو گیا. لیکن مروان کا پوتا آگے کہتا ہے کہ چیخ رہا ہے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے، اس نے حدیث سن لی تھی رسول اللہ کی، قرآن کی آیت کی تفسیر سن لی تھی، چیخ چیخ کر رو رہا تھا. امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے، ایک صلوات پڑھے ہیں مدرہ. پوچھا یہ رو کیوں رہا ہے، اسے بلا کے لاؤ. جب بلا کے لایا گیا تو کہا تو کیوں رو رہا ہے، کہا کہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم شجرِ خبیثہ سے ہیں. چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ شجرِ خبیثہ، اور رسول اللہ نے کہا شجرِ خبیثہ جو بنی امیہ ہے، آل مروان و بنی امیہ، اور ہم اسی نسل سے. تو امام نے کیا فرمایا، کہا نہیں تو شجرِ خبیثہ سے نہیں ہے، کیونکہ شجر یہ جو ہے وہ خون والا نہیں ہے، یہ ہڈیوں والا نہیں، تو ہم میں سے ہے اور تو خیر ہے. اور اسی دن سے اس کا لقب پڑ گیا سعد الخیر، سعد اس کا نام تھا، اس کا لقب پڑ گیا الخیر، کیونکہ امام نے اس کو خیر کہا. جو خیر کا معیار کردار ہوا کرتا ہے، یہ سب بنیادی اصول ہیں. لہذا یہ لوگ آ کر جڑنا شروع ہو گئے اور یہ تعداد بڑھتی چلی گئی. بس ہر وہ کی جو امام کے ساتھ لشکر میں آیا وہ امام سے نہیں ہے، امام سے وہی ہے جو اللہ کا نمائندہ سمجھ کے امام کی اطاعت کر رہا ہے، امام کی اتباع کر رہا ہے. امام کی حکومت قائم ہوئی، حکومت کے بارے میں ہمیں فی الحال ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن ہاں امام کی حکومت میں بہت ساری برکات ہیں، یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے. کہ اصل امام علی علیہ السلام کی 4 سال 9 مہینہ تقریباً منتا ہے، جب یہ موضوع چھیڑیں گے تو تفصیل میں بیان کریں گے. اس 4 سال 9 مہینے میں جب امیر المومنین نے آ کر حکومت قائم کی اور جو حکومت کا نمونہ پیش کیا کہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو دیکھ کر رسول اللہ کی حکومت یاد آ رہی ہے. ایک ایک عمل کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں. گنگا جمل سے پلٹ رہے تھے, امیر المومنین نماز پڑھ رہے تھے, پیچھے رسول اللہ کے صحابی تھا, نہیں جانتا تھا کون ہے, نابینا صحابی تھا, نماز پڑھ چکے, امیر المومنین کے نماز پڑھنے کا انداز دیکھا. یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے یا صحیح مسلم میں, اس میں تھوڑا میں کنفیوز ہوں, اگر ضرورت ہوئی تو آپ کو دیکھ کے بتائیں گے. یہ روایت موجود ہے کہ نماز ختم ہونے پر پوچھا کہ کس نے نماز پڑھائی, لوگوں نے کہا علی بن ابی طالب نماز پڑھائی. تو اس صحابی نے, رسول اللہ کے محترم صحابی نے کہا کہ تذکر رجل صلاۃ محمد, اس شخص نے تو رسول اللہ کی نماز یاد دلائی, رسول اللہ کی نماز یاد دلائی. یعنی رسول اللہ کی صرف نماز ہی نہیں یاد دلائی, رسول اللہ کا ہر انداز امیر المومنین نے یاد دلایا تھا. اور امیر المومنین کے بعد, تھوڑا سا معاف کیجیے گا, چند لوگوں میں خالی, امیر المومنین کے بعد جو اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوا, یہ سب سے بڑی آفت تھی امت مسلمہ کے لیے. امیر المومنین کے بعد اچھے مہینے کا دور امام حسن اسلام کی حکومت کا, اور ایک حکومت جو تھی سخت حکومت تھی. اور جنگ کا سلسلہ جاری تھا, میدان میں جنگ نہیں تھی لیکن تیاریاں جاری تھیں. البتہ حتی ابن تیمیہ جیسے انسان نے کہا کہ خلافت راشدہ کی جب بات کی جائے تو چار نہیں بلکہ پانچ ہے, چونکہ خلافت راشدہ امام حسن پر آ کر تمام ہوتی ہے, نہ کہ امام علی پر. اپنے اعتبار سے جو راشدہ کی تفسیر کرتے ہیں, ابن تیمیہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے. ابن تیمیہ کی جس کے افکار کی بنیاد پر آج آل سعود حکومت کر رہے ہیں اور یہ وہابیت کا سارا سلسلہ جاری ہے, ابن تیمیہ وہ تھی. جی ہاں, تاریخ اسلام میں آ کر ایسے نظریات دیے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کو ایسی مشکل میں آ کر ڈالا ہے, اور سب کی بنیاد پر اٹھتی ہے ابن تیمیہ کی طرح. لیکن ابن تیمیہ جیسا انسان بھی آ کر, اب آپ یہ حج کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ کتاب پکڑائی جاتی ہے ابن تیمیہ کی کتاب پڑھ رہا ہے, محمد بن عبد الوہاب یا ابن تیمیہ. محمد بن عبد الوہاب کی بازگشت بھی کدھر ہے, یعنی سارے افکار جو ہے وہ ابن تیمیہ کے افکار ہیں. ابن تیمیہ پرانے ہیں, شاید 400-500 سال پرانا. ابن تیمیہ نے آ کر اس بات کو کہا کہ اصل خلافت جو ہے تمام ہوتی ہے امام حسن اسلام کے اوپر. یعنی کہ خلافت تمام ہوتی ہے, یعنی کیا؟ یعنی امام حسن اسلام کے بعد, اب خلافت کے بعد کیا شروع ہو گیا؟ جہاں سے مسئلہ پیدا, اسلام میں سب سے بڑی مصیبت جو آئی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوئی. البتہ ابو العالی مودودی جیسے لوگوں نے پہلے ہی سے سمجھ لیا تھا کہ ملوکیت یہ معاویہ کے دور سے نہیں شروع ہوئی, ملوکیت کا سلسلہ اور بنیادیں وہ خلافت سوم ہی کے زمانے میں پڑ چکی تھی. اور اگر تفسیر سے کتاب لکھی خلافت اور ملوکیت کی, اور بہت سارے اعتراض کیے. اگر بعض مسائل میں جہاں پر بہت سارے لوگوں نے امیر المومنین پہ اعتراض کیا ہے, ابو العالی مودودی نے آ کر امیر المومنین کا دفاع کیا ہے. بعض لوگوں نے آ کے اعتراض کیا کہ تھوڑے دن رکتے کیوں, شام کی حکومت سے لڑ گئے. اس وقت بھی لوگ یہی مشورہ دے رہے تھے, مغیرہ ابن شعبہ جیسے لوگ آ کر امیر المومنین مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ لڑیں, تھوڑے دن رکیں. لیکن وہاں پر ابو العالی مودودی نے آ کر تفصیل سے دفاع کیا کہ نہیں, امیر المومنین کا لڑنا ضروری تھا کیونکہ باطل بنیادیں قائم ہو رہی تھیں. اور وہاں پہ کہا کہ پہلے ہی سے ایسا کیوں ہوا, پہلے سے کیوں نہیں لڑا گیا. اور یہ اچھی بات ہے, اچھی بات کوئی بھی کہے, اچھی بات میں انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے. البتہ اور دیگر مسائل ہیں وہ یہاں پہ ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. اسلام کو سب سے بڑی جو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا, اگر جو کھلے عام مصیبت تھی جس کے سلسلے پہلے سے شروع تھے, لیکن جو کھلے عام اسلام پر مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ امام حسن اسلام کے بعد حکومت ایسے ہاتھوں میں پہنچی کہ اب یہاں پر کوئی قانون نہیں, جسے کوئی بھی جو مخالف ہوتا تھا, بالکل شہنشاہی ڈکٹیٹرشپ کی, کوئی بھی اگر مخالف ہوتا تھا تو قتل کر دیا جاتا. کتنے رسول اللہ کے اصحاب شہید کیے گئے, بڑی تعداد میں, اگر کوئی بھی مخالفت کرتا تھا. اور یہی وہ دور تھا کہ جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد کوفے سے اور کوفے کے اطراف سے, بعض لوگوں نے کہا 50,000 فیملیز, 50,000 لوگ نہیں, 50,000 فیملیز انہوں نے اس سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کی اور وہ ایران تک اور دوسرے سرزمینوں پر انہوں نے منتشر ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سے نہیں کہ آ کر مقابلے میں کھڑے ہو، ذرا سے اشارے کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا تھا. زیاد ابن ابی کو دو جگہ کی گورنرشپ دی گئی تھی، کوفے کی اور بصرہ کی، کہ بعد میں عبداللہ عبیداللہ ابن زیاد کو بھی یہ دونوں گورنرشپ دی گئی امام حسین اسلام کے زمانے میں. زیاد ابن ابی اس قدر صفات، اس قدر قتل کرنے میں مشہور تھا اور اس قدر ظالمانہ شہرت اس کی تھی کہ لوگ نام سے ڈرتے تھے. عبیداللہ کے نام سے اس لیے ڈر گئے کہ لوگ کہتے ہیں یہ زیاد کا بیٹا ہے، زیاد ابن ابی کا بیٹا ہے. زیاد ابن ابی اس کو اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کو کہتے تھے زیاد ابن ابی، یعنی اپنے باپ کا بیٹا. چونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ باپ کے نام سے یاد کرتے تھے ہمیشہ، کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، یہی کہتے ہیں عرب میں، ابن فلاں، ابن فلاں. لیکن چونکہ زیاد کے باپ کی خبر نہیں تھی لہذا اس کو کہتے زیاد ابن ابی، ابی یعنی اب، یعنی باپ ہے، یعنی اس کا اپنے، یعنی یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. لیکن یہ اپنا باپ ہے کون یہ نہیں معلوم تھا. یہ طنز کی بات نہیں کر رہے، یہ تاریخی بات ہے. اور امیر شام نے اسی کا فائدہ اٹھایا، کہا کہ تیرا باپ کوئی نہیں ہے، تیرا باپ میرا باپ تھا. کہا کہ میرا باپ تیرا باپ تھا لہذا تو میرا بھائی ہے. اور یہ بھائی بنا کر کیا کیا؟ بھائی بنانے کے نتیجے میں بصرہ اور کوفے میں ہزاروں انسان کو صرف اس بات پر قتل کر دیا کہ جہاں بھی اس بات کا گمان ہوتا کہ حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں قتل. مخالفت کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مخالفت کے کوئی اشارے بھی موجود ہوتے تھے تو قتل کر دیا جاتا. تو جو لوگ بچے ان لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی. ہجرت کر کے ایک بڑی تعداد جو ہے اسی زمانے میں قم آئے. قم کا لفظ جو آپ سنتے ہیں، یہ قم اہل بیت علیہ السلام کے مرکز رہا ہے کب سے؟ جیسے ہی بنی امیہ کا دور شروع ہوا اسی وقت سے. یعنی یہ لوگ جب ہجرت کر کے کوفے سے نکلے تو زیادہ تر خاندان کہاں چلے گئے؟ قم. اور قم کو آ کر ایک مرکز بنا دیا. سر قم اہل بیت کے دین کی حفاظت کا مرکز ائمہ کے زمانے سے. اور قم کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو مطالعہ کریں، اچھا ہے، جاننا چاہیے کہ قم میں یہ تھا کہ اگر کوئی بھی غالی قم میں داخل ہو جاتا تھا تو اس کو باہر نکال دیا جاتا تھا. اب غالی والی بات کل کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. کوئی بھی غلو کی روایت اگر بیان کرنے والا آتا تھا، یہ نہیں کہ چلو اس سے ہم سے کیا مطلب، وہ بیان کر رہا ہے ہم سے ہی بات بیان کر رہے ہیں ابھی جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں، نا قم شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، قم میں رہنے کی کسی گنجائش نہیں تھی. سر قم نے اس لیے اہل بیت کے دین کا دفاع کی، اس بنیاد پر کہا گیا روایتوں میں کہ یہ جو ہے اہل بیت کا آشیانہ ہے قم. اور خدا کرے کہ یہ آشیانہ، اس آشیانے سے اہل بیت کا علم پوری دنیا میں پھیلے. الحمدللہ ابھی بہت تیزی سے یہ علم پھیل رہا ہے. لذا وہ لوگ آئے، اشعری خاندان جو بہت بڑا خاندان تھا، اگر ان سنبھالا پورا، پوری بڑی تاریخ لکھی گئی ہے قم کی، الگ سے پوری کتاب لکھی گئی. اور قم اگر مرکز بننا شروع ہو گیا، یعنی وہاں مدینے سے نکلنا، کوفے سے نکلنا، یعنی عرب کی سرزمین سے بھی عراق کی سرزمین، یہ دونوں سرزمین خطرناک ہو گئی، جان کا خطرہ تھا. وہاں سے نکل نکل کر لوگ قم آنا شروع ہوئے. قم میں بھی مسائل تھے لیکن اگر اسے اہل بیت کا مرکز بنا، بس شیعت کا مرکز اس زمانے سے، امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے، امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے قم بنتا چلا گیا. اور بڑے اصحاب، ابھی خبریں موجود ہیں، مثلا زکریہ ابن آدم، آپ لوگ جاتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگ فرصت نہیں کر پاتے زیارت کرنے کی، بالکل حرم سے نزدیک قبرستان ہے، شیخین اس کا نام ہے، وہاں پر دفن ہے زکریہ ابن آدم، جن کی روایتیں نقل امام رضا علیہ السلام سے، امام قادم علیہ السلام سے. انہوں نے اس زمانے میں امام سے شکایت کی کہ میرا دل یہاں پہ قم میں نہیں لگتا، یہاں پہ کچھ بیوقوف احمق لوگ پیدا ہو گئے ہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. ہر طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، میں یہاں سے آنا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا زکریہ ابن آدم سے کہ نہیں، آپ اسی سرزمین پر رکیں، آپ کے ذریعے سے اہل قم کو ایسے ہی نجات ملے گی جیسے میرے بابا موسیٰ بن جعفر، یعنی امام موسیٰ بن جعفر کے ذریعے سے اہل بغداد کو نجات ملے گی. نے اس طرح کا کلمہ استعمال کیا اور ایسے لوگ پھر سلسلہ شروع رہا. بس یہاں سے شیعت کا مرکز قم بنتا چلا گیا. حتیٰ امام رضا علیہ السلام کو جب لانا ہوا طوس تو قم سے راستہ نزدیک تھا لیکن قم سے نہیں لایا گیا, کیونکہ خطرہ تھا. یعنی مامون کی اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی یہ جرات نہیں کر پا رہا تھا کہ امام رضا کو قم کے راستے سے لایا جائے. طولانی راستہ کر کے دوسرے راستے سے لایا گیا تاکہ قم سے نہ گزارا جائے. اور امام رضا کی بہن کو جو وہاں سے گزر رہی تھی وہ بھی قم کے راستے سے, قم تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا تھا. قم سے پہلے ہی حملہ کر دیا گیا. جتنے بھی لوگ تھے خاندان کے تقریباً 40 لوگ بتایا جاتا, سب کو شہید کر دیا گیا. اور یہ بھی خود بھی جو ہے بعض لوگوں کا زخمی, بعض لوگوں کا زہر, بعض لوگوں کا کتنے سختیاں اور اتنی تکلیف دیکھنے کے بعد مریض. بہرحال قم آئی, قم میں 17 دن زندہ رہی اور 17 دن کے بعد آپ کی وفات یا شہادت ہو گئی. بس یہاں سے اب شیعت ایک دوسرا رنگ. اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے خاص کر جب مسئلہ ہوا, بات آگے بڑھی اور بات کربلا تک پہنچی. یہی پہ ہم بات کو روکتے ہیں عزیزوں. اور یہیں سے شیعت نے کربلا آنے کے بعد, اصل کربلا جو ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پورے اسلام کے لیے. یہ ٹرننگ پوائنٹ کم آتے ہیں. جیسے پوری انسانیت کے لیے, پوری بشریت کے لیے بیست ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. بیست نے آ کر تمام انسانیت کے رخ کو بدل دیا, رسول اللہ کی بیست نے. ویسے اسلام کے اندر کربلا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر کربلا نہیں ہوتی تو اسلام کا رخ کیا ہوتا اور کون سا اسلام رہ جاتا؟ اور سارے مسلمان آ کر بنی امیہ کے اسلام پر فخر کر رہے ہوتے, جس طرح سے شام کے لوگ یزیدی اسلام پر, بنی امیہ کے اسلام پہ فخر کر رہے تھے. آج پوری دنیا کے لوگ وہی بنی امیہ ہی کے اسلام پہ فخر کرتے اگر بیچ میں کربلا واقع نہ ہوتا. کربلا نے آ کر اسلام کی شناخت کرائی. بس کربلا وہ واقعہ ہے کہ جہاں سے شیعت کو نئی زندگی ملی, لیکن شیعت کے ساتھ اصل میں اسلام کو نئی زندگی ملی. لیکن اس نئی زندگی کو دینے کے لیے بہت بڑی بڑی زندگیوں کو قربان کرنا پڑا. اسلام کے احیاء کے لیے اور اسلام کو نئی حیات دینے کے لیے اور اسلام کی رگوں میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے دین کے خون کو دوڑانے کے لیے خود اہل بیت علیہ السلام نے اپنا خون بہا دیا, اپنے گھر کی قربانی دے دی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور یہیں سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہیں. اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم کبھی سوچ بھی نہ پاتے کہ کسی مقصد کے لیے اتنی بڑی بھی قربانی دی جا سکتی ہے. ابھی ہم کربلا ہونے کے باوجود بھی اگر ہم بہت سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, وقت دے دینا چاہیے, پیسہ دے دینا چاہیے, تبرک بانٹ دینا چاہیے, یہ سب قربانیاں دیں. لیکن حسین ابن علی نے آ کر صرف قربانی کے نئے معیار قائم کیے کہ حق کے لیے اور حقیقت اور حقانیت کے لیے اور حقانیت کا جو مظہر اسلام ہے اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جا سکتی ہے. اور ایک دن یہ ساری قربانی حسین ابن علی نے پیش کر, ساری قربانیاں دیتے دیتے اپنے 6 مہینے کے بچے حسین ابن علی نے لا کے پیش کیا. کیوں پیش کیا؟ لازم تھا پیش کرنا, اس لیے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ علی اکبر کی قربانی سے ممکن نہ چونکیں, کہیں گے جوان جوان کے مقابلے میں لڑ رہے تھے. لیکن علی اصغر کی قربانی یہ قیامت تک لوگوں کو بیدار کرتی رہی کہ اگر جنگ تھی, جیسے بعض نادانوں نے کہا کہ شہزادوں کی جنگ تھی, تو شہزادوں کی جنگ میں 6 مہینے کا بچہ کیوں شہید کر دیا گیا؟ اس پر کیوں تیر لگایا گیا؟ اس کو کیوں تیر کا نشانہ بنایا گیا؟ وہ تو پیاس کی شدت کی وجہ سے خود آخری سانسیں لے رہا تھا. جو کلمہ مقتل میں لکھا ہوا ہے اللہ ترون ہو گئی فیت اللہ تشان, کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس طرح پیاس سے تڑپ رہا ہے بچہ؟ تلذی کر رہا ہے, کس طرح پیاس سے تڑپنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی. چند مہینے کے بچے میں کہاں اتنی طاقت ہے. خیمے کی تپش نے اس دھوپ میں, ان خیموں میں پانی نہ ہونا, ماؤں کا شیر خشک ہو جانا, اس میں اس بچے کی کیا حالت ہے. اللہم ترحمونی فرحمو حاد الطفل الصغیر, اگر تم کو مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس بچے کو تو دیکھو. یہ سب حسین ابن علی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ, حق کو سمجھ لو. ابھی الحمدللہ ایک اچھا کام کیا جا رہا ہے چند سالوں سے, انشاءاللہ آپ لوگ اس میں شریک ہوں, کہ جناب علی اصغر کے نام کا ایک دن پورا منایا گیا ہے, علی اصغر ڈے عالمی پیمانے پہ انٹرنیشنل, کہ جن کے ابھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو آمادہ کر کے لے آتے ہیں. ایران میں شروع ہوا, ابھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے. غالباً ہر محرم پہلے اشرے کا پہلا سنڈے ہوتا ہے, پہلا جمعہ ہوتا ہے, کہ ایک عالمی دن. ابھی باقاعدہ سعودی عرب میں مضبوطی سے رکاوٹ ڈالی گئی حکومت کی طرف سے کہ یہ دن نہیں منانے دیا جائے, چونکہ ایک 6 مہینے کے بچے کی یاد ساری حقیقتوں کو کھول دیتی ہے, اور یہ بہت ہی اچھا ہے. اس میں انشاءاللہ شریک ہوں ہم سب شریک. دو اعتبار سے اچھا ہے, ایک اس اعتبار سے اچھا ہے کہ روشن ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے ساری دنیا کے سامنے. ابھی دنیا آ کر شیعت کے نام پر کیا پیش کرتی ہے, خون خرابہ, نہیں معلوم کیا کیا چیزیں پیش کرتی ہیں, لیکن آ کر وہ پہلو پیش کیے جائیں جو دنیا کو متحول کر سکے, جو دنیا کو دکھا سکے, جو دنیا کو آ کر حسینیت کا صحیح چہرہ پیش کر سکے. لہذا ابھی تو دسیوں ہزار کی تعداد میں, مثلا بڑے شہروں میں مشہد میں, تہران میں, دسیوں ہزار کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے سفید لباس پہنا کر علی اصغر یا علی اصغر کی پٹی سر پر بدھی ہوئی, اور سب مائیں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ دنیا کے میڈیا اسے روکنا چاہتا ہے, لیکن کب تک روکے. دنیا کے میڈیا عزاداری کے نام پہ کچھ اور دکھا رہا ہے, وہ دکھا رہا ہے جس کو نہیں دکھانا چاہیے. دنیا کے میڈیا عزاداری کے نام پر ہمارے رونے کو نہیں دکھاتا, چونکہ عزاداری کی کا اصلی ترین رکن ہے رونا, لیکن یہ رونا نہیں دکھاتا. اور یہی سوال ہے کہ اگر عزاداری کو دکھانا ہے تو رونا کیوں نہیں دکھاتے, ہماری مجلسوں کو کیوں نہیں دکھاتے, ہمارے غم کو کیوں نہیں دکھاتے, ہمارے ذکر کو کیوں نہیں دکھاتے. کیونکہ عزاداری کی بنیاد, عزاداری کا اصلی ترین رکن دو چیز ہے, ایک امام حسین علیہ السلام کی یاد ذکر, اور دوسرے رونا, لیکن یہ نہیں دکھاتے. اور یہ اتنا کیا جائے کہ دنیا اس کو دیکھے, چونکہ اس کا دو پہلو. ایک پہلو یہ ہے کہ حسین ابن علی کی حقیقت اس 6 مہینے کے بچے سے صرف 61 ہجری میں نہیں, آج بھی دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ شہید کیوں. ایک دوسرا پہلو اور بھی ہے کہ یہ بچہ یہ بڑا ہوگا تو دیکھے گا کہ مجھے میری ماں نے کس طرح پیش کیا. ماؤں میں بھی یہ جذبہ ہو کہ میں اپنے بچے کو علی اصغر کی شبیہ بنانا چاہتی ہوں, اور اس بچے کو بھی احساس ہوتا رہے کہ مجھے یہ بنایا گیا ہے, تو میرا راستہ کربلا کا راستہ ہے, میرا راستہ کربلا والوں کا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے آگے پیش اپنے بچے کو پیش کیا, لیکن جو کچھ ہوا, جو چند جملے عزیز و مصاحب کے خالی آپ کی, کہ جو کچھ ہوا حسین ابن علی کے ساتھ اس چھوٹے سے بچے, 3 پھل کا تیر رویا گیا, 3 پھل کا تیر. ایک 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا ہوتا ہے, وہ چھوٹا, 3 پھل کا تیر 6 مہینے کے بچے کے لیے. کی روایات میں یہ کہ فذبھا من العضن الى العضن, بچے کے گلے میں تیر چھدا نہیں بلکہ ذبح کر دیا, اور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بچہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں پیوست ہو گیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حسین ابن علی اس سخت ترین وقت میں اکیلے تھے, اور یہ حسین ابن علی کی تنہائی قیامت تک انسان کو بلاتی رہے گی, کہ جب حسین کو اپنے بچے کو خود سنبھالنا تھا, گلے سے تیر بھی نکالنا تھا, خون کو بھی سنبھالنا تھا, یہ مظلوم کا خون ہے, اور ایسے وقت میں حسین تنہا تھے. اس کے پہلے جو بھی مشکل آتی تھی کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہوتا تھا, عباس ہوتے تھے, علی اکبر ہوتے تھے, جنازے اٹھانے ہوتے تھے تو ساتھ بھی کوئی جاتا تھا اٹھانے کے لیے. لیکن جب حسین ابن علی پہ سب سے زیادہ سخت وقت آیا تو کوئی بھی نہیں تھا, بالکل تنہا تھے, اکیلے ہی بچے کو ایک ہاتھ سے سنبھال رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے تیر بھی گھان رہے ہیں, بچے کے چہرے پہ نگاہ پڑ رہی ہے, ادھر خیمے کی طرف رخ اٹھ رہا ہے تو ماں کو دیکھ رہے ہیں, بچے کو ماں کے سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں, اکیلے بھی ہیں, کس طرح لے کر جائے ہیں. اے ربا, اور آخر میں پھر اکیلے ہی لے کر پشت خیمہ پر گئے, تنہا حسین بیٹھ کر قبر بنا رہے ہیں, تلوار لی ہوئی ہے, تلوار کی نیام سے قبر کھود رہے ہیں, اپنے ششماہے کی قبر حسین تنہا خود ہی کھود رہے ہیں. زیادہ قبر کھودنے کا موقع نہیں تھا, ایک چھوٹی سی قبر کھودی اور پھر اپنے ہاتھ ہی سے خاک میں چھپانے لگے, کربلا کی گرم مٹی اٹھا اٹھا کر حسین ڈالنے لگے, اور جب قبر کو چھپا دیا تو اس تنہائی کے عالم میں حسین ابن علی نے اپنا سر قبر پہ رکھ دیا. صبح سے لے کر ابھی تک حسین نے اتنے لاشیں اٹھائے تھے کہ بار بار حسین کے رونے کا دل چاہتا تھا, لیکن روتے نہیں تھے کیونکہ اگر حسین روئیں گے تو ام فروا کو کون سنبھالے گا, رباب کو کون سنبھالے گا, زینب کو کون سنبھالے گا, ان بیویوں کے سامنے باپ آقا نہیں روتے تھے. لیکن اب خیمے کے پیچھے جب تنہائی نصیب ہوئی اور حسین کا دل صبح سے بھرا ہوا تھا, اتنے 72 لاشیں اٹھا چکے تھے, علی اصغر کی قبر پہ اپنے سر کو رکھ دیا اور رونا شروع کیا, اے زینب اگر حسین کو سنبھالو, اے ام کلثوم اگر حسین کو سنبھالو. لیکن کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. ایک آواز مقتل میں گونجنے لگی, دا ہو یا حسین, اے حسین اس قبر کو چھوڑ دو, فَإِنَّ لَهُ مُرْضَعَةٌ فِي الْجَنَّةِ, جنت میں کوئی بی بی ہے اس بچے کو سنبھالے گی, اے حسین اپنی قربانی دے.
اللہ, انا للہ وانا الیہ راجعون, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, بحق محمد